الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اتقى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون الى قوله تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف تو رہے وہ ان کے مابین ایک ہزار برس سے پچاس برس کم تو آ پکڑا انہیں طوفان نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے شرک میں مبتلا تھے تو بچا لیا ہم نے انہیں بھی اور کشتی والوں کو اور بنا دیا ہم نے اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے بندگی کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اسی کا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پوج رہے ہو وہ بت ہیں اور یہ تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں یقیناً جنہیں بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے نہ رزق کا اختیار رکھتے ہیں بس رزق تلاش کرو اللہ ہی کے ہاں بندگی کرو اسی کی اور شکر کرو اسی کا اور اسی کی جانب تمہیں لوٹائے دیا جائے گا اس کے بعد دو آیات میں نے مزید پڑھی ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا مگر صرف یہ کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو تو ہم نے بچا لیا اسے آگ سے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کر لیے مبدہ کا بین کل فی الحیات دنیا اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل سبب اس حیات دنیاوی میں تمہاری آپس کی محبت اور مودت ہے ثم یوم قیامت یکفر بعضکم ببعض پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے بعض بعض کا ویلعن بعضکم بعضا اور لعنت کرے گا تم میں سے بعض بعض پر وما باکم النار اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ وما لکم من ناصرین اور نہیں ہوگے تمہارے لیے کوئی مددگار صدق اللہ العظیم جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ عنکبوت کے ان تین درمیانی رکوعوں میں انبیاء اور رسل کے حالات کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو دو طرفہ تصویر ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے انبیاء کا کردار، ان کی دعوت، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا تحمل، یہ گویا کہ ایک مثال ہے، قابل تقریب مثال اہل ایمان کے لیے. دوسری طرف کفار کا طرز عمل، ان کی طرف سے تشدد، دعوت حق کے مقابلے میں ان کا رد عمل، یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے قریش کے سرداروں کو، مکے کے کافروں کو. یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، اور جو ہمارے منتخب نصاب نے جو بحث ہے اس وقت صبر اور مصابرت کی، اس کے ساتھ متعلق ہے. گزشتہ نصف کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اگرچہ امور کے اعتبار سے جو تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا، اس کی اصل حقیقت تو بیان ہو چکی ہے. یہاں یہ واقعہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ بات انبیاء اور رسل کے جو حالات و واقعات قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر جان لیجیے کہ ان میں تاریخ کا بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر ایک جگہ تفصیل سے آ گیا ہو. قرآن مجید کی 114 آیتوں میں سے 28 آیتوں میں حضرت نوح کا ذکر ہے، کہیں تفصیل سے، کہیں اجمالاً، کہیں ایک پہلو، کہیں دوسرا پہلو. اور وہ در حقیقت جس صورت میں وہ تذکرہ آیا ہے اس کے عمود کے ساتھ مقابلے کا، اس صورت کا جو اصل مضمون ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کا جو مین تھیم ہے، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں سے جو پہلو متعلق ہے اس کو نمایاں کیا گیا. دو صورتیں خاص طور پر وہ ہیں کہ جن میں تفصیل آئی ہے. ایک سورہ نوح ہے، دو رکوعوں پر مشتمل، اس کا تو نام ہی سورہ مبارکہ کا سورہ نوح ہے، اور سورہ ہود میں بھی دو رکوع، باقی کئی سورتوں میں ایک ایک رکوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل، اور بقیہ میں صرف چند آیات. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین لیکن مختصر ترین ذکر ہے. تاریخی اعتبار سے ایک بات واضح کر چکا ہوں کہ تقریباً زمانہ جو ہے آج سے 7000 برس قبل کا ہے. یہ جو واقعہ پیش جہاں آیا ہے تاریخی اعتبار سے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جغرافیائی جو پس منظر ہے وہ بھی جان لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن، اور جہاں تک بات سمجھی جا سکتی ہے آج تک، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر نسل آدم صرف کسی علاقے میں آباد تھی، ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی، پورے قرع ارضی میں نوع انسانی پھیلی نہیں تھی، بلکہ نسل آدم کا جو اولین جو مسکن ہے، یہ علاقہ ہے جسے آج کی زبان میں کردستان کہا جاتا ہے. عراق کا شمالی حصہ، دریائے دجلہ اور فرات جو ہے نیچے تو آ کر عراق کے جنوبی علاقے میں دونوں مل جاتے ہیں، پھر سبت العرب کی حیثیت سے وہ پھر خلیج فارس میں جا کر وہ دریا گرتا ہے، لیکن اوپر یہ کھلتے جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان جو دوآبہ وجود میں آیا ہے، اس کا جو شمالی علاقہ ہے، اور یہ اکثر و بیشتر پہاڑی علاقہ ہے، یہ ہے مسکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا. اور یہ سوال رہا ہے جو حق دین کے سامنے کہ جو سیلاب آیا تھا، آیا وہ پورے روئے ارضی پر تھا یا یہ کہ وہ صرف کسی علاقے میں محدود تھا؟ تو دونوں آ رہا ہے اور دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہے. پہلی بات کے لیے یہ دلیل دی گئی ہے، بڑی قوی دلیل ہے، کہ بہت سے اونچے پہاڑوں پر بھی دریائی جانوروں کے ڈھانچے ملے. سمندری جانور کا ڈھانچہ پہاڑ پر کیسے پہنچ گیا؟ یہ فاسلز جو ہے اس کے لیے ایک توجیہ دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سیلاب میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور دور تک جو ہے جب وہ سیلاب کے اثرات پہنچے ہیں، تو وہاں پر جو دریائی اور جو سمندری جانور تھے وہ بھی اس سیلاب کی وجہ سے وہاں تک پہنچ گئے، اور یہ گویا کہ پورے پورے عرضی کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے معاملہ. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ چونکہ پوری نسل انسانی اس وقت تک صرف اسی علاقے میں آباد تھی، یہی یہ سیلاب آیا، اور بعد میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے جو پھر نسل آدم چلی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا گیا، ان کے تین بیٹے، تورات کی روایت یہی ہے، اور کافی حد تک قابل اعتماد معلوم ہوتی ہے کہ نسل انسانی جو ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی ہے، حضرت شام، حضرت حام، حضرت یافث، اور پھر یہاں ہی سے در حقیقت یہ مختلف علاقوں میں لوگ جا کر آباد ہوئے. واللہ عالم. ایچ جی ویلز نے ایک تعبیر کی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیلاب جو آیا اس کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ میڈیٹرینین جو سمندر ہے بحر قلزم اس کی سطح بلند تھی اور یہ جو مغربی ساحل ہے ایشیا کا شام کا اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ تھا جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا تھا اور یہ علاقہ نشیلی تھا. ایک وقت میں ایسا ہوا ہے کہ پانی جو ہے وہ ادھر سے کوئی سوراخ ہوا ہے راستے بن جاتے ہیں جیسے بڑے بڑے بند جو ہے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بنائے ہوئے گھونسلوں کی وجہ سے وہ بند جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹتے رہے. اس لیے کہ پانی کو اس سے ذرا سا بھی راستہ مل جائے نکلنے کا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا راستہ بڑھاتا خود رہتا. تو یہ ایک فوجی کی ہے ایکٹیونس نے اپنی تاریخ میں اور اس نے بھی مانا ہے کہ اس کے آثار موجود ہیں. جو علم طبقات نفس کے ماہرین ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑے علاقے پر ایک بہت عظیم سیلاب آیا. تو وہ سیلاب ہے کہ جس سے اس پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ نے انہیں ہلاک کیا اس لیے کیا کہ وہ سب کے سب بیٹھ کے تھے مجموعی ظلم کرنے والے کفر اور شرک پر اڑ جانے والے. فان جینا ہو وہ اصحابت سکینا ہم نے نجات دی. اب یہاں ہے کہ جو دل جوئی والا پہلو ہے اہل ایمان کے لیے کہ گھبراؤ نہیں حق و باطل کی یہ کشمکش بالآخر جو ہے ممکن ہوگی حق کی فتح پر اللہ کی نسبت آئے گی. یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا تمہیں آزما رہے ہیں. نہ صرف آزمائش مطلوب ہے تمہاری تربیت مطلوب ہے. ان سختیوں سے گزرو گے ان ہستیوں سے گزرو گے تو سر خالص بن کر نکلو گے. اسی سے تمہاری تربیت کا سامان ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بالآخر اللہ نے حضرت نوح کو بچایا یا نہیں بچایا ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا یا نہیں بچایا. جیسے آگے چل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی. جیسے کہ حضرت خباب بن العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں آپ کو سنا چکا ہوں اس میں بھی مذکور ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں اور اپنی شکایت کی کہ حضور اب تو یہ سختیاں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہیں الا تنظر لنا کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے کیا آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کرتے. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے جسم کو آروں کے ساتھ چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے گوشت لوہے کے کنگھوں کے ساتھ ہڈیوں پر سے کھڑک لیے گئے. ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا لیکن انہوں نے سب و سواد کا مظاہرہ کیا. خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء کے حضر بہت کر جائے گا اور اسے سوائے اپنی بھیڑوں بکریوں پر کسی بھیڑیے کے حملے کا یا پھر اللہ کی طرف سے کسی پکڑ کے اور کسی شے کا خوف نہیں ہوگا. امن ہوگا ہر اعتبار سے سکون جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو وہی بات فرمائی جا رہی ہے پانچ جائے نہ ہو وہاں صحابت سفینہ ہم نے بچا لیا انہیں اور سفینہ کشتی والوں کو جو بھی کشتی میں سوار کیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام اہل ایمان اس میں بھی کوئی مستند روایت تو مجھے نہیں ملی. عام طور پر خیال ہے کہ وہ شاید 70-80 افراد تھے. میرا گمان یہ ہے کہ سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے تین بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے کشتی میں کوئی نہیں تھا. مامنا ماہو اللہ قلیل قلیل کا لفظ جو آتا عربی زبان میں وہ اے لٹل نہیں بی لٹل کے مفہوم میں آتا نہ ہونے کے برابر چار. اور یہی جو میں نے حوالہ دیا تھا پچھلی اپنی نشست میں کہ ہندوؤں کی روایات میں آٹھ کی تعداد جو اس کشتی میں بچنے والے لوگ ہیں وہ کل آٹھ. اس سے اندازہ ہوتا ہے شاید حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اپنی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ غرق ہوئی ہے انہی کے ساتھ رہی لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری اور بیوی بھی ہو. تین بیٹے اور ان کی بیوی تو اندازہ یہ ہوتا ہے واللہ عالم. جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کوئی تیقن کی بات نہیں ہے اس میں لیکن گمان یہی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد کی نسل جو ہے وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی کی ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ جو اور آپ کے ساتھ اگر نجات پائی ہے کچھ لوگوں نے کشتی میں تو ان کی بھی تو نسلیں آخر دنیا میں ہونی چاہیے. تو تورات میں جو تفصیل ہمیں ملتی ہے, اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں قرآن مجید کے بیان سے نہ ٹکرا رہی ہو تورات کی, ان کو قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. فرمایا وہ جاننا آیت للعالمین, اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. جاننا ہا کی زمین کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے پورا واقعہ, یہ پوری سرگزشت اس کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا. اس اعتبار سے جو بات درج کر چکا ہوں کہ اسی میں سبق مضمر ہے اہل ایمان کے لیے بھی صبر و ثبات کا, اور اسی میں کفار کے لیے بھی ایک دھمکی ہے کہ بالآخر حق غالب آئے گا, تمہیں شکست ہو کر رہے گی, اور اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں تم پر آ کر رہے گا. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے, اور یہ اس اعتبار سے کبھی معلوم ہوتی ہے کہ زمین کا مرجع قریب میں موجود ہے, فانجے نہ ہو وہ اصحاب السفینۃ, ہم نے بچایا انہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو, نجات دی, اور کشتی والوں کو, اور کشتی کے ساتھ بجالنا ہا ضمیر مؤنث ہے, اسے ہم نے ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. اس سے یہ گمان, بلکہ مجھے تو گمان غالب سے بھی آگے بڑھ کر یقین کے درجے میں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی سامنے آئے گی پوری نوع انسانی کی. اور ویسے یہ کہ کوہ جودی آج بھی وہ ایک چوٹی ہے کوہ ارارات کی, ایک سلسلہ ہے یہ پہاڑوں کا, آرمینیا جارجیا اور ان کے ترکی اور یہ کردستان کے, یوں سمجھئے کہ سنگم پر کوہ ارارات, اور اسی کی ایک چوٹی جودی, لیکن وہ اتنی بلند ہے اور ہر چہار طرف سے راستے اتنے مشدود ہیں, اور مسلمانوں کو یہ توفیق ملی کہ اس کے لیے کچھ اسپیشل ایکسپیڈیشن کا استعمال کریں. ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے, لیکن بعض پائلٹس نے کچھ خبر دی ہے اس طرح کی کہ انہیں دوران پرواز محسوس ہوا ہے کہ چوٹی پر کوئی شے کشتی نما موجود ہے. لیکن قرآن مجید کا بیان جو ہے اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی, اور قرآن مجید کے پورے بیان, قرآن ہی نہیں تورات دونوں کی صداقت کا گویا کہ وہ منہ بولتا ثبوت بنے گی. بہرحال یہ داستان پہلی ہے مختصر ترین کہ جو انبیاء اور رسل کے ان حالات و واقعات کے ضمن میں سورہ مبارکہ میں آئی, اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون کے اعتبار سے اصل ضبط کا ایسا کہ صبر و ثبات, یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے, دور مثال بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی, ابھی تو تمہیں تو ہے مسلمانوں چند سال ہوئے, ذرا تصور کرو ہمارے بندے نوح کا کیسے 950 برس ان کے بیتے, اور اگر وہ روایت صحیح ہے تو رات کی 600 برس تو کم سے کم ہوئے, یا ان میں سے اگر 40-50 برس نکال دیجئے وہی جاگرات سے قبل سے, تو 550 برس اللہ کا ایک بندہ دعوت دیے چلا جا رہا ہے, استحضاء ہے, تمسکر ہے, مذاق ہو رہا ہے, کتنے خوش کیے جا رہے ہیں. اگرچہ قرآن مجید سے کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کسی جسمانی تعذیب کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا, اور غالباً اس کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ ایمان لانے والے ہی معدود چند تھے, تو اس وقت کے جو بھی جو سردار تھے اس قوم کے ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. یہ تو اصل میں جو وائلنس اور جو تشدد کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اس وقت جب کہ محسوس ہو کہ اب کوئی خطرہ ہے, ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا, وہ چیلنج بن کر کوئی دعوت تحریک جو ہے ہمارے سامنے آ گئی, ورنہ اس وقت تک تو زبانی کلامی وہی تہذیب وہی ایزا جو زبان سے ہو وہی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 برس تک ہوئی. فزیکل جو اسالٹ شروع ہوئی ہے اور جسمانی تعذیب جو شروع ہوئی ہے 4 برس, اور وہ بھی اس وقت جبکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے نوجوانوں کے طبقے میں اور ہمارے غلاموں کے طبقے میں یہ دعوت پہنچ گئی. یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بارود گھر ہے, اگر یہاں یہ دعوت قدم جما لے تو ہمارا پورا انتظام جو ہے توڑ ہو جائے. تب پھر وہ مسئلہ جو ہے تعظیم المسلمین اور پرسیکیوشن کا شروع ہوا ہے. اب دوسری داستان جو ہے اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے, اور یہاں پر اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے لیکن میں نے اس کی صرف 4 آیات کا انتخاب کیا ہے, 2 شروع کی اور 2 جہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا. آغاز ہو رہا ہے وہ ابراہیم, منصوب اس لیے ہے کہ یہاں بھی ارسلنا محذوف مانا جائے گا, وارسلنا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا. اس قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوه، جبکہ انہوں نے کہا اور دعوت دی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو. وہی دعوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اہل مکہ تمہیں دے رہے ہیں، وہی دعوت ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے، جو تمہارے بھی جد امجد ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب علم ہو، تمہیں کچھ علم حاصل ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جنہیں تم پوج رہے ہو، ان بتوں کو جنہیں اللہ کے سوا تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، وتخلقون اس کا، یہ خلق تم خود تخلیق کر رہے ہو، اس ایک گھڑی ہوئی بات، یہی بات ہے جو مختلف اسلوبوں میں آئی ہے. انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں تم نے تمہارے آبا و اجداد میں، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں. تخلقون اس کا، اس تراش رہے ہو، بنا رہے ہو، گھڑ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیے. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اچھی طرح سمجھ لو، جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے رزق کا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، پس اللہ ہی کے پاس تلاش کرو رزق، اسی سے طلب کرو، اسی سے مانگو، اسی سے دعا کرو، اور اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر کرو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى، اب بات لمبی ہے اس کو یہاں میں مختصر کر رہا ہوں. جواب کیا تھا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ، تو نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو. گویا کہ جب ان کے دلائل، ان کے براہین، ان کی دعوت جو عقل کو اپیل کر رہی تھی، ان کی بات جو دلوں میں گھر کر رہی تھی، اس کا جو رد عمل ہوا ہے قوم کی طرف سے، وہ مخالفت اور تشدد اور تعظیم اور عقیدہ جو آج اے قریش تم کر رہے ہو مسلمانوں کے معاملے میں، وہی طرز عمل تھا اس قوم کے جواب را کا، اور اس قوم کے فرائض را کا، اور اس قوم کے نمائندا کا، جو وہاں کے بڑے لوگ تھے، جو وہاں کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا وہ کلو ہو اور ہر رسو قتل کر دو اس کو یا جلا دو زندہ آدمی. اس کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا دیا ہے آپ کو، بولنا یا نارو کونی بندن وسلام علی ابراہیم، اللہ کا حکم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے حق میں سلام کی بن. فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے نجات دی اسے آگ سے. اب دیکھیے اس میں پھر وہی دو طرفہ کہانی، وہی دو دونوں تصویریں آ رہی ہیں، اسی میں تہذیب اور تنبیہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تمہاری ساری تدبیریں رائے دے جائیں گی، تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. یہ دعوت ابراہیمی ہے جو دوبارہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کھڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں بہن، یہ کامیاب ہوگی، انہیں ہم بچائیں گے، ان کی ہم حفاظت کریں گے، ہم نے ابراہیم کو آپ سے بچایا ہے، تو کیا ہم اپنے ان بندوں کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیا ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے؟ اور اے مسلمانوں، تم بھی دل جمع رکھو، خاطر جمع رکھو، تم بھی مطمئن رہو. یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ ابتلاء، یہ خود ہماری مشیت اور ہماری حکمت کے تابع، اس میں بہتری ہے، اسی میں فائدہ ہے، ہمارے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ابو جہل بھی اگر مار رہا ہے تو ہمارے اذن کے بغیر نہیں مار سکتا. اس لیے جیسا کہ بیان کر چکا ہوں، فتنے کی نسبتیں کی گئی ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ فتنہ یا آزمائش کا امتحان ہماری طرف سے، اور جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، انہوں نے لوگوں کی طرف سے آنے والے فتنے کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیا ہے، اس طرح گھبرا گئے جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. تو گویا کہ فتنے جو ہے اس سے دو نسبتیں ہو گئی، اصل امتحان لینے والا اللہ ہے، اس نے اذن دیا ہے ابو جہل کو، تبھی تو وہ مار رہا ہے، ورنہ ابو جہل کا حشر ہو جاتا اس کوڑے کے ساتھ اور وہ کوڑا اٹھا کر بھاگ نہ سکتا. نازلت یاسر کو نازلت سمجھا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا یہ بھی ہمارے اذن سے ہماری مشیت اور حکمت کے تابع. ان نفی ضال آیات قومی یؤمنون, یہ ہے اس میں ہے نشانیاں اہل ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے, ان کے صبر و ثبات کے لیے, ان کی استقامت کے لیے, ان کے استقلال کے لیے, ان کے اللہ کی نصرت پر کا یقین رکھنے پر, ان تمام چیزوں کے لیے اس میں مواد موجود ہے, اس میں سامان ہے ان کے صبر و ثبات کا. اگلی آیت جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے, اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آج بھی دین کی دعوت کا کوئی کام کرے گا, کوئی گروہ کوئی جماعت, اس کو اس سے سابقہ پیش آئے گا. یہ ایک عظیم نفسیاتی حقیقت ہے, اور میں نے اصل میں ایسی ہی چیزوں کے لیے ان آیات کو بھی شامل کیا ہے نصاب میں ایک مرتبہ, کہ یہ وہ ابدی حقائق ہے, یونیورسل ٹروتھس ہے, کہ ان کی اگر اصل انسان کو فہم ان کا حاصل ہو جائے تو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے, اور اس سے دوسروں کے لیے بھی, ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی بہت ہی آسان ذریعہ انسان کو میسر آتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر حق منکشف ہو جاتا ہے, مان لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم آج تک کر رہے تھے غلط, جو کچھ آج تک مان رہے تھے حقیقت غلط, بات واضح ہو گئی کہ حق یہ ہے. قبول کرنے میں جو چیز مانے ہو رہی ہے ان میں سے ایک مانے تو ہوتا ہے تکبر, تکبر نفس, اپنا عجب. کیسے مانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کی اپنی غلطی کو تسلیم کروں, ان کی بات ثابت ہو گئی میری بات غلط پڑ گئی, یہ جیت گئے میں ہار گیا. ایک یہ, اور دوسری بات وہ ہے جو یہاں آ رہی ہے, جہاں تک تکبر تعصب حق دھرمی, اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار آیا, لیکن یہ دوسری نفسیاتی حقیقت جو ہے میرے علم کی حد تک جس طرح واضح ہو کر یہاں آئی ہے, کوئی دوسرا مقام میرے سامنے اس وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ موضوع وہاں بھی زیر بحث آیا. فرمایا وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کیے ہوئے ہیں, تم اچھی طرح جان چکے ہو, میرے دلائل تمہارے دلوں میں گھر کر چکے, میں نے جس طور سے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہی ہیں آنکھیں کھل گئی, اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر موجود ہے. فرجعوا الی انفسہم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے اپنے غریبانوں میں جھانکا, اپنے دلوں کو چٹورا, اپنی دروبینی کی, رجعوا الی انفسہم, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ مانا نہیں, کیوں نہیں مانا, اس نہ ماننے کا سبب کیا ہے؟ مودت بینکم فی الحیات الدنیا, دنیا کا ایک نظام ہے, ہماری برادریاں ہیں, ہماری رشتہ داریاں ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہماری دوستیاں ہیں, ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ سارے بندھن, یہ دوستیاں, یہ محبتیں, یہ سب کے سب کیسے ہیں؟ اگر آج ہم اس سب کو تسلیم کرتے تو کٹتے ہیں, ان سب سے علیحدہ ہونا پڑے گا. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کاروباری بھی معاملات میں, وہی حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں صراحت آتی ہے کہ سب سے پہلی سختی جو ان پر کی گئی وہ یہ تھی کہ قریش کے جن جن لوگوں نے ان سے کام کرائے ہوئے تھے, کیونکہ لوہار تھے پیشے کے اسباب, سب نے ان کی اجرتیں روک لی, ہمیں ہم تمہارا معاوضہ نہیں ہے, یا تو بھاگ آ جاؤ اس دین کو چھوڑ. یہ گویا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے اوپر کتنے بڑے دباؤ کی بات ہے, اور اس سب کے لیے امتحان بن گیا, میری روزی کا ذریعہ ختم ہو رہا ہے, میرے لیے میرا کیریئر جو ہے وہ برباد ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ ہی امتحان کس شکل میں بھی آتا ہے, رشتے داریاں, محبتیں, دوستیاں, اٹھنا بیٹھنا جن میں ہے, جن کے ساتھ ہنسی خوشی کا اشتراک رہا ہے, جن کے ساتھ کاروباری مراسم ہیں, جن کے ساتھ اپنے تجارت کی تعلقات ہیں, کیسے ایک دم انسان سب سے تعلق منقطع کر دے, سب سے رشتہ کاٹ کر بیٹھ جائے. مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ تمہارے مابین دنیا کی زندگی میں ایک مودت باہمی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اس مودت باہمی کے رشتے کو کاٹنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. اصل حقیقت یہ ہے, ورنہ تم جان چکے ہو حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے. یہی بات اس سے پہلے رکوع میں بھی آ چکی ہے کہ مسلمانوں تم کٹ ہی نہیں رہے ہو, جڑ بھی تو رہے ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. ایک نیا معاشرہ وجود میں آئے گا, ایک نئی برادری وجود میں آئے گی, نئی دوستیاں وجود میں آئیں گی. البتہ اسے بنتے بنتے وقت لگے گا, کٹنا پڑ رہا ہے فوراً, جیسے کہ ہوا ہے مکے میں. بیوی شوہر سے کٹ گئی, والدین سے اولاد کٹ گئی, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا. یہ تو وہاں کے اختلافات, تعلقات کا انقطاع, وہ نفت ہو رہا ہے. ابھی وہ نیا معاشرہ, وہ نیا ایک یوں سمجھئے کہ برادری کا ایک نظام, وہ قائم ہونے میں وقت لگے گا. اور یہی جو وقت ہے, یہی در حقیقت امتحان ہے. تو فرمایا وقالا, اور ابراہیم نے کہا, ان نوت تفصل من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. اس میں تمہارا اڑے رہ جانا, جمے رہ جانا, اور دعوت حق کو قبول کرنے سے باہر رہ جانا, اس کا اصل سبب جو ہے یہ رشتے داریاں, یہ محبت ہے, یہ تعلق, یہ علائق دنیاوی, یہ ہے کہ جو تمہارے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ گئی ہیں. ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض. پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. ویلعن بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے. تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے, تمہارا لحاظ کر کے, تمہارے جذبات کا پاس کرتے ہوئے, تمہاری نصیحتوں کو قبول کرنے کے باعث, تمہارے مشوروں کی بنیاد پر ہم محروم رہ گئے. جلان باغ تم باغا, قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ جہنم میں ایک دوسرے پر وہ لعنتیں کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے, کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے. وما واكم النار وما لكم من ناصرين, اور تم سب کا ٹھکانا آگ بنے گی اور کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوں گے. اب آئیے آخری حصہ, آخری جو چار آیات ہے, چوتھے رکوع کی آخری چار آیات, ان میں بھی ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت آئی. فرمایا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. مثال ان ہستیوں کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ولی بنایا ہے. دیکھیے اسی مضمون کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے. یہ ولایت باہمی ہے, یہ دوستی ہے دنیا کی, یہ مودت بینکم فی الحیات دنیا ہے. یہاں اولیاء کے لفظ کو دونوں مفہوموں میں سمجھیے. ایک ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, ساتھی ہیں, کچھ بنا ہے, مددگار ہیں, رشتے داروں کی حیثیت سے, دوستوں کی حیثیت سے, عزیزوں کی حیثیت سے, ہم قوم, ہم قبیلہ ہونے کی حیثیت سے. ایک اولیاء وہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر معبود جو تراشے ہوئے ہیں, ان سے جو توقع ہے کہ آخرت میں شفاعت کریں گے, ان سے جو امیدیں وابستہ کی گئی ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے وقت بچا لیں گے, چھڑا لیں گے, وہ ہے مشرکانہ عقائد. اور یہ ہے اس معاشرے کے اندر ہمارے علائق کے جو قبول حق میں مانے ہو جاتے ہیں. یہ لفظ یہاں دونوں کا جامع ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت, ان کی مثال ہے بکری کی. اتخذت بیتا, وہ بھی ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے, مکڑی کا جالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر یہ جانتے, یا یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا یا ترجمانی ہوگی, کاش سے انہیں معلوم ہوتا. یہ سارے تصورات من گھڑت جو پہلے ہم پڑھ چکے, تخلقون اس کا, یہ تم نے جو بھی معبود تراشے ہیں, یہ تمہارے اپنے ذہن کی تراش ہے. تراشیدہ معلوم ہو. نی تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر رخصیت بنتا استاد در بندے دیگر. تمہارے اپنے ذہن کے تراشی کا یہ معبود ہے. اسی طریقے سے یہ تمہاری دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, علائق دنیاوی ہیں, یہ سب در حقیقت تمہارے ذہنی سہارے ہیں اور یہ صرف مکڑی کے جانے کی حیثیت رکھتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے. یہاں دنیا میں تمہیں ہر شے بڑی محکم, بڑی مضبوط, بڑی قابل اعتماد, وقت پر کام آنے والی چیزیں ہیں, یہی ساتھ دینے والے ہیں, یہی آڑے وقت میں مدد دینے والے ہیں. لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہ او حضر بیوت لبیت العنکبوت, کوئی حقیقت نہیں. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد اگر ہے تو صرف اللہ کی طرف سے, رزق ہے تو صرف اللہ کے پاس سے. وقہ عند اللہ رزق, لیکن یہ کہ انسان اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تراشتا ہے سہارے, چاہے وہ عقائد کے سہارے ہو اور چاہے وہ دوستی ہو اور مبدت بین کل فی الحیات دنیا کے سہارے, چاہے رشتے داریوں کے سہارے. لو قالوا یعلمون, کاش انہیں معلوم ہوتا. ان اللہ یعلم ما یدون من دونہ من شیء, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا کسی بھی شے کو, یعنی جنہیں پکار رہے ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, یا تو وجود ہی نہیں, یا اگر وجود ہے ملائکہ ہے, انبیاء کرام ہے, اولیاء اللہ ہے, ان کی ارواح ہے, لیکن یہ کہ یہ جو پکار رہے ہیں جس امید میں, وہ امیدیں پر آنے والی نہیں, یا تو حقیقت ہی کوئی نہیں, وجود ہی نہیں, یا یہ کہ بہرحال ان سے جو بھی توقع انہوں نے کی ہے وہ توقع جو ہے خراب ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی ہے زبردست, وہی ہے کمال حکمت والا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ انداز جو ہے ان آیات کا, یہ اسلوب, یہ آتا ہے کنکلوڈنگ ریمارک کی حیثیت سے قرآن مجید میں, جہاں ایک بحث ختم ہو جاتی ہے. اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ تین حصے سورہ مبارکہ کے بڑے ہی ڈسکریٹ ہیں, بڑے نمایاں ہیں, علیحدہ علیحدہ. پہلا رکوع مکمل اپنی جگہ پر, اس کے تمام مباحث نہایت مربوط. اس کے بعد یہ تین رکوع جس کی کہ ہم نے صرف 10 آیات پڑھی ہیں, کل 31 آیات میں سے ابتدائی 4 آیات جن میں کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا, پھر حضرت ابراہیمی کے تذکرے کی آخری 2 آیات جن میں وہ عظیم حقیقت سامنے آئی کہ یہ مودہ کا بین کم فی الحیات دنیا ہے. اصل میں جو بیڑی پڑتی ہے پاؤں میں, ایک انسان حق کو حق نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ جن سے محبت ہے یا جن سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, رشتے نہ ٹوٹ جائیں, تعلقات ختم نہ ہو جائیں. لہذا احقاق حق اور ابطال باطل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے مودہ کا بین کم فی الحیات دنیا. حالانکہ حقیقت اگر معلوم ہو تو یہی رشتے جو ہیں آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو لعنت کا ذریعہ بن جائے. اور یہاں فرمایا تم نے جو سہارے بنائے ہیں, چاہے وہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد, ان کے اعتبار سے معبود ہیں, اولیاء ہیں تمہارے, اور چاہے یہ دنیاوی تعلقات کا جو ایک حساب تم نے بنایا ہے, اور ان سے جو تم تعلق امیدیں رکھتے ہو نصرت کی اور تائید کی اور مدد کی, یہ سب مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور کنکلوڈنگ ریمارک میں آ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. کچھ حقائق ہوتے ہیں بہت لطیف, ان کو اصول اگر ان پر بحث کی جائے تو وہ شاید کافی مشکل ہو جائے ان کی کمپریہنشن, ان کو سمجھنا, ذہن کی گرفت میں لانا, لیکن بسا اوقات ایک تمثیل جو ہے بڑا آسان ذریعہ بن جاتی ہے بہت مشکل مسائل کے فہم کا اور بہت لطیف حقائق کے ادراک کا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, لیکن ان کا فہم, ان کا ادراک, ان کا شعور, یہ بھی صاحب علم لوگوں کے لیے ہے, وہ اس سے حقیقت کو پا جاتے ہیں. عاقلانہ اشارہ کافی, وہ ان امثال کے ذریعے سے وہ اپنے باطن کے اندر جھانکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی. یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کی بحث میں تفصیل سے آ چکا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اس کائنات پر جتنا تم غور کرو گے نظر آئے گا کہ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر کسی غرض اور غایت اور حکمت کے نہیں. تو پوری کائنات اور ان میں جو اشرف المخلوقات انسان جو مرکزی وجود ہے اس کائنات کا، کیا اس کی زندگی بغیر کسی غرض و غایت کے ہے، بغیر کسی مقصد کے ہے؟ نہیں ہے تو سوچو کہ جو تمہارے اندر نیکی اور بدی کا جو امتیاز بدیت کیا گیا ہے اس کا نتیجہ، اس کا محال اس دنیا میں تو ظاہر نہیں ہو رہا. گندم گندم میں رو یا جو بھی جو، نیکی کا نتیجہ یہاں خیر کی شکل میں ہمیشہ نہیں نکلتا. نیکوکاروں کے لیے مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تکالیف ہے. ایک اصول اختیار کیجیے زندگی میں، پابندی کرنا شروع کر دیجیے، قدم قدم پر امتحان آ جائے گا. یہاں آسائشیں انہی کے لیے ہیں، یہاں آسانیاں انہی کے لیے ہیں، یہاں عیش و راحت انہی کے لیے ہے جن کا کوئی اصول نہ ہو، کوئی اسکروپلس نہ ہو. جو داؤ لگ جائے، جہاں سے بھی ہاتھ پڑ جائے اور لیا جا سکے، ان کے لیے یہاں بازار کھلے، ان کے لیے راستے کشادہ ہیں. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، جو حالی سے کہا تھا راستے کھلے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ حق کا راستہ اختیار کیجیے سنگی. حضور سے تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے کہا تو اندر ماگا تقول، ذرا غور کر لو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہیں. پھر عرض کیا ہوئے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا فائد للفقر، تو آپ فقر کی تیاری کر لو. اب امتحان آئے گا، آزمائشیں آئیں گی، جانچ لیا جائے گا، پرکھ لیا جائے گا. لہذا تیاری کر لو، فقر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو فرمایا ہم نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں. جب اس دنیا میں نتائج الٹے نکل رہے ہیں، برعکس، بالکل عام طور پر برعکس، تو ظاہر بات ہے کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے، دوسری دنیا ہونی چاہیے. عقل کا تقاضا ہے، فطرت چاہتی ہے، وہاں پر نیکی کا اچھا بدلہ دے، وہاں بدی کا پورا پورا حساب کے ساتھ انسان کو اس کی سزا دی جائے. ان نفی ذلک لآیت للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. نوٹ کیجیے کہ یہاں کن کے لیے نشانی ہے؟ وہ اہل ایمان جو مکے میں ستائے جا رہے تھے، جن کو مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا، تعذیب اور پرسیکیوشن شدید ترین اس سے سابقہ پیش آ رہا تھا، اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں دل جوئی ہے، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا سامان ہے، ان کے لیے صبر و ثبات کے لیے سہارا ہے. تو یہ تمام حالات و واقعات، اس میں درمیان میں حضرت ہود کا ذکر بھی ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر یہ ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، فَكُلَّنَ خَلْنَا بِذَمْتِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. یہ اپنے اپنے وقت میں بڑا دبدبہ تھا ان قوموں کا، جو قوم ہود اور قوم صالح اور یہ آل فرعون، بڑا دبدبہ تھا. لیکن تمہیں معلوم ہے ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے تیز آندھی، جن میں پتھر بھی تھے، کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بلٹ کا کام کیا، ہم نے ان پر حاصل بھی لی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، ان میں وہ بھی ہوئے جو زبردست سنگھار سے ہلاک کر دیے گئے، ایک ایسی چیخ کہ جس سے موت واقع ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں وہ بھی ہے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا. قارون اپنے محل کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ وہ زمین میں دھسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے غرق کیا. قوم نوح جو ہے وہ پوری کی پوری غرق کر دی گئی، اور آل فرعون اپنے گھروں سے نکال کر لائے گئے اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کے اپنے کرتوت تھے جو ان کے سامنے آئے. تو اے قریش کے سرداروں، یہ ہے تمہارے لیے وارننگ کہ تمہارے لیے بھی اگر تم اپنی اسی نوش پر قائم رہے تو یہی روز وقت تمہیں دیکھنا ہو. اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے سبق یہ ہے، جیسے ہم نے بچایا اصحاب السفینہ کو، جیسے ہم نے بچایا حضرت ابراہیم کو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نسبت و تائید تمہیں حاصل ہوگی. حالات بدلیں گے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے. مطمئن رہو، حالات تبدیل ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا یہی قریش کے سردار یا تو وہ بدر کے میدان میں کھیت رہیں گے، اور یا یہ کہ کھڑے ہوں گے دس رمضان مبارک سن 8 ہجری کے روز کھڑے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے سر نگو، اور حضور نے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کروں گا. بڑی نجاجت سے کہا، کریم ابن کریم، آپ کے بہت شریف نفس انسان ہے اور شریف انسان کے بیٹے. تو آپ نے جواب دیا، آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تقریب والے تم یوم سبو پھل تم اس کو رکھا، وہ وقت بھی آ کر رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وقت الحکیم.